الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لي ولا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون صدق الله العظيم بزرگان محترم برادران گرامی توحید کی اہمیت شرک کی قباحت اور برائی پر گزشتہ دو جمعوں سے دنیا میں جو سب سے اہم اور ضروری عبادت ہے جس پر ساری عبادتوں کی قبولیت کا مدار ہے وہ توحید پر ایمان ہے اور دنیا میں سب سے بڑی برائی کہ اگر وہ ہے تو کوئی عبادت قابل قبول نہیں وہ شرک ہے اس لیے ہماری توحید توحید پر ایمان وحدانیت پر ایمان کس طرح سے ہونا چاہیے ہر مسلمان کو فکر مند رہنا چاہیے انبیاء اکرام فکر کرتے رہے خود اپنی توحید کا اور اپنی اولاد اور اپنی قوم کی توحید کا انبیاء کرام جائزہ لیتے رہے جب انبیاء کرام دنیا سے جا رہے تھے تو اپنی اولاد اور اپنی قوم کو خاص طور پر توحید پر قائم رہنے کی وصیت کرتے تھے جب اللہ کے یہ برگزیدہ انبیاء اور ان کی اولاد جن کے بارے میں گمراہی کا تصور مشکل ہے وہ جب اس قدر فکر مند ہو تو ہما شما کو بہت زیادہ ہی فکر کرنا چاہیے اس لیے کہ جس ماحول میں ہم رہتے ہیں وہ ماحول ہی کفر و شرک کا ہے دنیا میں آدم علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی تقریباً 1000 سال تک کم و بیش جو بھی مدت ہو صرف توحید رہی شرک بالکل نہیں رہا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے کچھ پہلے شرک شروع ہوا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے کچھ پہلے شرک شروع ہوا اس سے پہلے تک دنیا میں صرف توحید رہی اور خالص توحید رہی اللہ کہتے ہیں کان الناس امت واحدہ لوگ سارے لوگ ایک ہی امت تھے ایک ہی جماعت تھے وہ مسلمانوں کی جماعت تھی اہل ایمان کی جماعت تھی توحید پرستوں کی جماعت تھی پھر بعد میں لوگوں نے اختلاف کیا اور اختلاف توحید میں ایمان میں کیا جس کی وجہ سے جو اختلاف پڑ گیا وہ آج تک اور قیامت تک باقی ہے تو پہلے کوئی اختلاف نہیں تھا سارے لوگ وحدانیت پر قائم تھے کان الناس امت واحدہ قرآن صاف اعلان کر رہا ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے کچھ پہلے شرک شروع ہوا. اور وہ کیسے شروع ہوا؟ سورہ نوح میں اللہ نے وہ واقعہ بیان کیا ہے. وہ بات اللہ نے بیان کی ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں نہایت نیک لوگ گزرے ہیں, ان میں پانچ ایسے اللہ والے تھے, پانچ ایسے اللہ والے تھے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو لوگ بہت زیادہ فکر مند ہوئے, بہت رونے لگے کہ اتنے بڑے اللہ والے ہمارے درمیان سے چلے گئے. اور قرآن کہتا ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا. یہ پانچ نام ہیں. مفسرین لکھتے ہیں کہ بخاری شریف میں بھی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آئی ہوئی ہے. فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ پانچ لوگ نہایت متقی و پرہیزگار اولیاء اللہ تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا اور لوگ بہت زیادہ متفکر ہوئے تو شیاطین نے, شیطان نے ان کو بہکایا, ان کو یہ کہہ کر بہکایا کہ اگر تم لوگ راضی ہو تو میں ان کی شکل کے مجسمے اور بت بنا دوں گا اور تم ان کو اپنے عبادت خانوں میں رکھ لو, جب تم ان کو دیکھو گے تو اللہ کی یاد زیادہ ہوگی, وہ یاد آئیں گے, ان کی عبادتیں یاد آئیں گی تو عبادتوں میں دلچسپی زیادہ ہوگی, ذوق و شوق زیادہ ہوگا. شیطان نے یہ بات سمجھائی تو ان کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمارے لیے ایسے بت بنا دیں کہ ہم ان کو دیکھیں تو اللہ یاد آئے اور ان کی عبادتیں یاد آئیں. تو پانچ بت بنا دیے اور ان کو ان کے عبادت خانے میں رکھوا دیے. اب شروع میں ان کی بالکل پرستش نہیں ہوتی تھی, ان کی پوجا نہیں ہوتی تھی, لوگ ان کو دیکھتے اللہ کو یاد کرتے, ان کی عبادتیں یاد کرتے, اللہ کی عبادت میں اور اضافہ ہوتا. جب یہ سارے لوگ انتقال کر گئے ان کی جگہ نئی نسل آ گئی, ان کی جگہ بالکل نئے لوگ آ گئے, تو شیطان نے ان کو یہ سمجھایا کہ تمہارے آبا و اجداد انہی بتوں کی پرستش کرتے تھے, انہیں بتوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے, وہ صرف شکل نہیں دیکھتے تھے. اب ان کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی, اس طرح سے بت پرستی شروع ہوئی. ورنہ بہت زمانے تک نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ پہلے تک دنیا میں شرک تھا ہی نہیں. کان الناس امت واحدہ, شیطان نے ہی بت پرستی شروع کرائی. اسی وجہ سے قوم نوح, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ جب انتقال کرتے ان کی کئی نسلیں گزر گئی اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ان کی زندگی میں کئی نسلیں گزری, جب ایک نسل گزرتی تو وہ دوسروں کو وصیت کرتے. قرآن نے وہی وصیت نقل کی ہے وقالوا لا تذرن آلہتکم, کہو تم اقرار کرو کہ ہم اپنے معبودوں کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے. لا تذرن آلہتکم, ہم اپنے معبودوں کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے. ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا, اور ہم ہرگز نہیں چھوڑیں گے ود کو, سوا کو, یغوث کو, نصر اور یعوق کو, انہیں ہم ہرگز نہیں چھوڑیں گے. یہ ان سے اقرار کرواتے تھے, وصیت کر کے جاتے تھے. इस तरह से बुत परस्ती शुरू हुई और बुत परस्ती आम होते होते, शिर्क आम होते होते कोई मजहब नहीं बचा। मजहब यहूद पहले सच्चा और पक्का मजहब था, ईसाई मजहब पहले सच्चा और पक्का मजहब था, खालिस तौहीद पर मबनी था। मजहब यहूद में शिर्क दाखिल हो गया, मजहब ईसाइयत में शिर्क दाखिल हो गया और जितने मजाहिब थे एक एक करके तमाम मजाहिब में शिर्क दाखिल हुआ है, कोई मजहब नहीं बचा। इस तरीके से तौहीद, तौहीद जो खालिस थी वो खालिस तौहीद बाकी नहीं रही। मजहब यहूद में, मजहब नसारा में कैसे आया शिर्क, हदीस पाक उठाकर देखिए। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम अपने मरजुल वफात में, जिस बीमारी में आपकी वफात हुई है उस बीमारी में अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, फरमाते लानल्लाहु यहूद वन नसारा इत्तखजु कुबूर अंबियाहिम मसाजिदा। अल्लाह ताला यहूदो नसारा पर लानत फरमाए जिन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया। अल्लाह ताला यहूदो नसारा पर लानत फरमाए, हदीस पाक की रिवायत है। और वफात में, वफात से कुछ पहले मरजुल वफात में अल्लाह के नबी बद्दुआ कर रहे हैं, लानल्लाहु यहूद वन नसारा इत्तखजु कुबूर अंबियाहिम मसाजिदा, अपने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना ली। अल्लाह ऐसे यहूद नसारा पर लानत फरमाए। मालूम हुआ कि पहले यहूद नसारा में शिर्क नहीं था, खालिस तौहीद थी और मुकम्मल मोमिन थे। शिर्क दाखिल हुआ, अल्लाह ने उस मजहब ही को खत्म कर डाला, अब वो मजहब नहीं है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत उम्मे सलमा और हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हुमा अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की दोनों जोजे मुताहरा हैं, उम्महातुल मोमिनीन है। और इनकी खसूसियत है कि इन दोनों ने पहले हबशा की तरफ हिजरत की है। उम्मे सलमा ने हिजरत की, उम्मे हबीबा ने हिजरत की और हबशा में कई साल रहे। जो बहुत सारे मुसलमान हिजरत किए थे तकरीबन 100 या आगे पीछे, उनमें ये दोनों अजवाज मुताहरात थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जिस वक्त मरजुल वफात में है उस वक्त ये दोनों बीवियां अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से फरमाती हैं, अरस करती हैं, या रसूल अल्लाह हबशा में हमने ईसाई इबादत खानों को देखा है, कलीसाओं को, गिरजाघरों को, ईसाई इबादत खानों को हमने देखा है कि उनके माबिद में, इबादत खानों में तस्वीरें हैं, उनके इबादत खानों में तस्वीरें होती, हमने उनको देखा है। मरज़ुल वफ़ात में ये दोनों बीवियां बात ये कह रही हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बैठ गए और आपने फरमाया, सुनो, आप फरमाते हैं कि यहूदो नसारा उनमें ये तरीका था, जब उनमें से कोई नेक आदमी इंतकाल कर जाता, उनमें जब कोई नेक आदमी इंतकाल कर जाता तो उसकी कब्र पर मस्जिद बना लेते, यानी उसकी कब्र को सजदागाह बना लेते। आप फरमा रहे हैं कि यहूदी नसारा में से जब कोई नेक आदमी मर जाता तो उसकी कब्र को सजदागाह बना लेते और उसकी तस्वीर अपने इबादत खाने में रख लेते। उसके बाद आप क्या फरमाते हैं, उलाइका शिरारुल खल्क इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक ये निहायत बदतरीन लोग हैं। अल्लाह के यहां ये बदतरीन लोग थे जिन्होंने ऐसा काम किया कि अपने मजहब को बर्बाद कर डाला, उनका मजहब बाकी नहीं रहा। इसलिए अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को शिर्क से बहुत बचाया है। ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان الیہود والنصارى كانوا يتخذون قبور انبیائهم وصالحيهم مساجدا. آپ فرماتے ہیں یہود و نصارہ اپنے انبیاء کی نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے, اپنے انبیاء کی نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے. اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں الا فلا تتخذوا, سنو تم نہ بناؤ, تم اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ. انی انہاکم عن ذالک, میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں, روکتا ہوں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دن چڑھے سورج کی طرح سے امت کے سامنے توحید کو پیش کیا ہے, توحید کی حقانیت پیش کی ہے, اور شرک کی قباحت اور شرک کی برائی سب کے سامنے اللہ کے نبی نے واضح کی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ, معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ملک شام گئے ہوئے تھے, وہاں سے واپس آئے. واپس آ کر حضرت معاذ نے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا. معاذ بن جبل اللہ کے نبی کو سجدہ کرتے ہیں, آپ ان سے فرماتے ہیں پوچھتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو, حالانکہ کسی صحابی کا معمول نہیں تھا. حضرت معاذ ملک شام سے واپس آتے ہیں, اللہ کے پیغمبر کو سجدہ کرتے, اللہ کے نبی کو تعجب ہو رہا ہے. آپ ان سے پوچھتے ہیں یہ تم کیا کرتے ہو. معاذ بن جبل کہتے ہیں یا رسول اللہ, میں نے ملک شام میں دیکھا کہ شام کے لوگ اپنے پادریوں, اپنے عالموں, اپنے راہبوں کا, عبادت گزاروں کا سجدہ کرتے ہیں, اپنے پادریوں, عالموں, عبادت گزاروں کا, راہبوں کا سجدہ کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھا کہ ہم کہیں اس بات کے حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے معاذ ایسا نہ کرو, یہ غلط ہے. اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت سے کہتا کہ اپنے شوہر کے آگے کرے. آپ کہہ رہے ہیں لو کنت آمرا لأحد ان یسجد لأحد, اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کی اجازت دیتا تو میں عورتوں سے کہتا کہ اپنے شوہروں کے آگے سجدہ کریں, لیکن اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی, اس لیے کہ سجدہ صرف اللہ کا حق ہے, اللہ کا حق ہے. اسی لیے اقبال کہتے ہیں یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, یہ ایک سجدہ جو اللہ کے آگے ہوتا ہے, مسجدوں میں ہوتا ہے, قبلہ رخ ہوتا ہے, یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ہزاروں سجدوں سے, کہ جہاں قبر ہے وہاں سجدہ ہے, جہاں جھنڈا ہے وہاں سجدہ ہے, ایسے ہزاروں سجدوں سے نجات دیتا ہے. معلوم ہوا یہ خالص شرک ہے یا شرکیہ عمل ہے, شرک ہے یا شرکیہ عمل ہے. ایسے اعمال سے مسلمان کی توحید باقی نہیں رہتی. ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر احتیاط پر تھے, محتاط تھے, کہ اپنی تعریف میں مبالغہ پسند نہیں کرتے تھے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی تعریف کر رہا ہے اور کچھ زیادہ تعریف کر رہا ہے, آپ کو یہ بات پسند نہیں آتی. اور اس قدر محتاط تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے سامنے صحابہ کے کھڑے ہونے کو پسند نہیں کرتے. حضرات صحابہ کھڑے ہونا چاہتے, آپ اجازت نہیں دیتے. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ صحابہ کی خواہشیں ان کے سینوں میں دفن ہو گئی, لیکن اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی. صحابہ بیٹھے رہتے, اللہ کے نبی آتے اور مسجد میں سلام کر کے بیٹھ جاتے, مجلس میں سلام کر کے بیٹھ جاتے, اور جہاں صحابہ نے کھڑے ہونے کی کوشش کی آپ نے منع فرمایا کہ عجمی لوگ جیسے ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہوتے ہو ویسے نہ کھڑے ہو جاؤ. عجمی لوگ جیسے ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ویسے نہ کھڑے ہو جاؤ. اللہ کے نبی کو یہ بات پسند نہیں تھی، اور یہ بھی پسند نہیں تھی کہ آپ کی شان میں مبالغہ کیا جائے، تعریف میں مبالغہ کیا جائے. اسی لیے حدیث میں آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقول عبد اللہ ورسولہ. آپ نے فرمایا میری شان میں میرے بارے میں ویسا مبالغہ نہ کرو جیسے عیسائیوں نے ابن مریم کی شان میں کیا. ابن مریم سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کیا اور ان کو بندہ سے خدا تک پہنچا دیا، بندہ سے خدا تک پہنچا دیا، اور اللہ کا بیٹا یا خدا یا تین خداؤں میں سے ایک خدا، ان تین باتوں میں سے ایک کے قائل ہو گئے. اسی آپ کہہ رہے ہیں جیسے عیسائیوں نے ابن مریم کی شان میں مبالغہ کیا، تم میری شان میں مبالغہ نہ کرو، میں تو اللہ کا بندہ ہوں. اگر تم میرے بارے میں کہنا چاہتے ہو عبداللہ و رسول اللہ کہو، عبداللہ و رسول اللہ کہو. کس قدر ہمارے نبی کی تعلیمات واضح ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں بھی کہیں بھی امت کو اپنی شان مبالغہ کی اجازت نہیں دی. اس لیے ہماری توحید بہت قیمتی سرمایہ ہے. آج کے اس ماحول میں دونوں باتیں ہیں، دونوں باتیں ہیں. ایک تو ماحول ایسا بن رہا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ فکر مند ہونا چاہیے اپنی توحید کی حفاظت کی، اپنی توحید کی حفاظت کی بہت زیادہ فکر مند ہونا چاہیے. میں نے عید میں آیت پڑھی تھی سورۃ النحل کی آیت، اللہ فرما رہے ہیں من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص ایمان لے آنے کے بعد اللہ کا انکار کر جائے، ایمان لے آنے کے بعد انکار کرنا ارتداد ہے، مرتد ہو جانا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. جو شخص ایمان لے آنے کے بعد اللہ کا انکار کر جائے الا من اکرہ، ہاں مگر وہ شخص جس کو مجبور کیا جائے، اس کو مجبور کیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، دراحلی کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، دل میں شرک نہیں ہے، دل میں کفر نہیں ہے، لیکن اس کو کفر پر شرک پر مجبور کیا جا رہا ہے. مجبوری کیا ہے؟ مجبور کرنا کسے کہتے ہیں؟ علماء کرام نے حدیثوں کی روشنی میں اس کی وضاحت کی ہے کہ اگر کلمات کفر یا کلمہ شرک نہ کہا جائے تو اس کی جان کا خطرہ ہو، اس کو اس کی جان کا، اپنی جان کا خطرہ ہو، یا اس کے کسی عضو کو برباد کر دیے جانے کا خطرہ ہو، اس کا کوئی عضو برباد کر دیا جائے گا یا اس کو کوئی شدید نقصان پہنچایا جائے گا، ایسے خطرات ہیں، ایسے خطرات میں اللہ اجازت دے رہے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ زبان زبان پر کفر ہو، دل میں نہ ہو، زبان زبان پر ہو. الا من اکرہ، مگر جس کو مجبور کیا جائے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، درحالی کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے. ولیکن من شرح بالکفر صدرن، آگے سنیے، ہاں جو شخص اطمینان قلب کے ساتھ کفر کو قبول کرے یا کفر کا اظہار کرے، دل میں بھی کفر آ جائے نعوذ باللہ، دل میں نعوذ باللہ شرک آ جائے، اب دل میں آنے کے بعد شرح صدر کے ساتھ کفر کا اظہار کرے یا دل میں کفر کو جما لے، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے، اللہ کا غضب دنیا اور آخرت میں ہوگا اور عذاب عظیم ہوگا. تو مجبوری کی شکل و صورت میں اجازت دی ہے اسلام نے، اور مجبوری کیا ہے؟ بہت آخری درجے کی مجبوری ہے کہ اگر کلمہ کفر و شرک نہ کہا جائے، نہ کہا جائے تو جان تلف ہونے کا یا کسی عضو کے برباد ہونے کا یا کسی شدید نقصان کا اندیشہ ہو.
ایسے وقت میں اسلام نے اجازت دی اور صرف زبان کی حد تک اجازت دی اور دل میں رائی کے دانہ کے برابر کفر و شرک نہ ہو, دل ایمان پر مطمئن ہو. یہ صورت ہے, ایک تو یہ صورت حال ہے. اس لیے اللہ سے توحید کی حفاظت کی دعا مانگی اور یہ مانگے, اے اللہ ہم کمزور ہیں اور ہمیں آزمائشوں سے گزرنے کی طاقت نہیں ہے. اللہ آزمائشوں سے نہ گزاریں, آزمائشوں سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی, اعمال کی حفاظت فرمائی. ایک تو ہماری ایمان کا یہ تقاضا ہے, روئیں گڑگڑائیں اللہ کے حضور اپنے عقائد کی اعمال کی حفاظت کی دعا مانگیں اور اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ دنیاوی باتوں کو تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں, بہت مانگتے ہیں, تجارت میں کمی کو مانگتے ہیں, ملازمت میں پریشانی کو مانگتے ہیں, لیکن ہمارا یہ طریقہ ہے, ہم دین اور اسلامیت کو نہیں مانگتے. ایمان پر استقامت کی دعا مانگی جائے, یہ تو اللہ نے پہلی صورت میں سکھائی ہے, اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم پر ہمیشہ ثابت قدم رہنے کے اللہ سے دعا مانگے. اور سینکڑوں واقعات قرآن اور حدیث میں آئے ہوئے ہیں, تو اس لیے اپنی توحید کی حفاظت کریں. اور دوسری بات, توحید کی حفاظت مسلمانوں کے دائرے میں ہونی چاہیے. مسلمانوں کے دائرے میں جیسا کہ میں نے جو بات کہی کہ قبروں کو سجدہ گاہ بنا لینا, قبروں پر عرس کرنا, میلہ کرنا, ٹھیلا کرنا اور قبروں پر ریاض و نیاز کرنا, یہ سب حرام ہے اور کفر و شرک سے ملانے والی چیزیں ہیں, کفر و شرک سے قریب کرنے والے ہیں. ان میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ آدمی کافر ہو جاتا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا, کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا. اس لیے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. توحید پر ایمان بہت اہم چیز ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, بہت واضح چیز ہے کہ جتنی عبادتیں ہیں, جتنے عقائد ہیں, ان تمام کا خلاصہ وحدانیت پر ایمان ہے. وحدانیت پر, اللہ کی توحید اور اللہ کی الوہیت اور ربوبیت پر ایمان ہے. بس یہی ایک اصل شے ہے. اسی بات کو عام کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا, اسی کے لیے اللہ نے قرآن اتارا. آخرت کا عقیدہ اسی لیے ہے. اور جتنے اعمال ہیں, نماز, روزہ, حج, زکات وغیرہ سے لے کر چھوٹے بڑے جتنے اعمال ہیں, وہ سب توحید کی حفاظت کے لیے ہیں. اصل جو اسلام اور ایمان کی بنیاد ہے, وہ توحید کی حفاظت ہے. اسی وجہ سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ آدمی عملی اعتبار سے چاہے بہت بڑا گنہگار ہو جائے, اگر اس کی توحید محفوظ رہے گی, اللہ ایک نہ ایک دن اسے جہنم سے نکال لیں گے, اللہ ایک نہ ایک دن اس کی بخشش فرما دیں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے, اللہ فرماتے ہیں, جب جہنمیوں کو نکالنے کا موقع آئے گا اور جہنمی جہنم سے نکالے جائیں گے, اس وقت کی حدیث سے اللہ فرماتے ہیں کہ مومنین نے سفارش کر لی, صلحاء نے سفارش کر لی, اور ملائکہ نے سفارش کر لی, انبیاء نے سفارش کر لی, سارے لوگوں نے سفارش کر لی, بس ارحم الراحمین باقی ہیں. سوائے ارحم الراحمین کے اور کوئی باقی نہیں, سب نے شفاعت کر لی اور سب کی شفاعتیں منظور ہو گئی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی از خود جہنم سے ایسے لوگوں کو نکالیں گے جو جل کر کوئلے ہو چکے ہوں گے, ایسے لوگوں کو اللہ نکالیں گے اور ان کو آب حیات میں ڈالیں گے, نہر حیات میں اللہ ڈالیں گے. حدیث میں آتا ہے وہ ایسے اگیں گے جیسے بہترین زمین سے اچھے بیج سے پودا نکل آتا ہے. کاشت زمین اچھی ہو، کاشت اچھی ہو، بیج اچھا ہو، جیسے پودا نکل آتا ہے ایسے ایک دم سے بہترین ہو کر، نہایت خوبصورت ہو کر نکل آئیں گے، اللہ ان سب کو جنت میں داخل کریں گے، ان کا نام جنت میں عتیق الرحمان ہوگا، اور ان تمام لوگوں کو اتقاء الرحمان اور دوسرا نام جہنمی ہوگا، جنت میں ہوں گے، نام جہنمی ہوگا اور اتقاء الرحمان ہوگا. یہ نام کیوں ہوگا؟ تاکہ جب بھی وہ یہ نام سنے اللہ کا شکر ادا کرے. ہم کون تھے؟ جہنمی تھے، جہنم کے مستحق ہو چکے تھے، اللہ نے اپنے فضل سے ہم کو آزاد کیا، اور ہماری سفارش کسی سے نہیں ہو سکی، بس رحمان نے اور ارحم الراحمین نے اپنے فضل سے نکالا ہے. اس حدیث کے تحت علماء لکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی توحید میں رائی کے برابر خلل نہیں ہوا ہوگا. ہاں عملی اعتبار سے بڑی کمزوری آئی ہوئی ہوگی، فاسق و فاجر ہو چکے ہوں گے، لیکن ان کی توحید پوری طرح سے محفوظ رہی ہوگی. ایسے لوگوں کے بارے میں ارحم الراحمین سفارش کریں گے، یعنی وہ خود نکالیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ اس سرمائے کی توحید کی حفاظت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بدعات و خرافات اور شرکیات میں رہی ہیں اللہ ان سے پوری امت کی حفاظت فرمائے. آمین. آخرت.